الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہے، ہم سلسلے میں ان کو مرحبا کہتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مال ترکہ ہوتا ہے کتنے اور کون سن سے جو حقوق ہیں اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال ترکہ سے متعلق جو ہے وہ چند حقوق سے، اس کی تجہیز و تکفین، کفن اور دفن سنت کے مطابق اس کی ادائیگی کی جائے،
ٹھیک،
اور اس کے بعد میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔
صحیح،
تو میت کے اوپر جو بھی قرض ہے، کسی بھی قسم کا قرض بندوں کا ہے، تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔
صحیح،
اس کے بعد نمبر آتا ہے وصیت کا، کہ وصیت جو ہے وہ اگر میت نے کی ہے تو تہائی مال تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا،
صحیح،
جبکہ وہ وصیت جائز ہو۔
صحیح،
اور اگر تہائی سے زیادہ، یعنی 1/3 سے زیادہ کی اس نے وصیت کی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر سارے ورثہ بالغ ہیں اور وہ بخوشی اس کی اجازت دے دیں تو اس صورت کے اندر وہ بھی نافذ ہو سکتی ہے، ورنہ صرف تہائی تک نافذ ہوگی۔
صحیح،
اب اس کے بعد جو مال بچے گا تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی ادائیگی کے بعد، اب جو مال بچے گا وہ ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا۔
ٹھیک،
تو یہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے،
یعنی اولاً کفن دفن کا سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد قرض کا سلسلہ ہوگا، قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو وصیت اس نے جاری کی تھی مال کے تیسرے حصے سے،
جی،
اس کو ہم نافذ کریں گے۔
سو
حضور ارشاد فرمائے کہ عموماً قرض جو عوام میں رائج ہے، جیسے کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، مکان خریدا، گاڑی خریدی، اس کی جو رقم باقی ہے، مہر کا کیا حکم ہوگا؟ مہر کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو جو زوجہ ہے، جو بیوی، وہی اس حوالے سے بتا سکے گی، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
مہر بھی دین ہوتا ہے، شوہر کے اوپر مہر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، جو مہر اس نے نکاح کے اندر اس کے ساتھ طے ہوا ہے وہ اس پر اپنی بیوی کو دینا جو ہے وہ لازم ہے۔
صحیح،
اب مہر کے اندر یا تو پہلے ہی لکھوا لیا جاتا ہے کہ بھائی فوری طور پہ ادائیگی ہوگی،
صحیح،
تو جہاں تو ادا ہو گیا تو وہاں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔
صحیح،
جہاں پر ادائیگی نہیں ہوئی، اب شوہر یا بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے،
صحیح،
تو اب سوال آتا ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ تو اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اب اس صورت میں گویا بیوی کا مہر اس پر قرض ہے، دین ہے۔
صحیح،
تو بعد انتقال اس میں سے میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا یہ دین نکال کر اس کی بیوی کو دیا جائے گا۔
صحیح،
اس معاملے میں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ایسے طریقے بھی رائج ہیں کہ بیوی کا شوہر کے انتقال کے وقت جو ہے وہ بیوی کا جو ہے وہ میت کی جو چرپائی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھوا کر جو ہے وہ اسے معاف کروا لیتے ہیں، یا اس کو اس قدر پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے، اگر وہ بخوشی معاف کرے، چاہے زندگی میں چاہے جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد، تو وہ معاف ہو جائے گا۔
صحیح،
لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی تو اس صورت میں ورثہ پر لازم ہوگا کہ وصیت اور وراثت کی ادائیگی سے پہلے، تقسیم سے پہلے پہلے بیوی کا مہر اس کو ادا کرے۔
صحیح،
اور وہ مہر بیوی کے حصے کے علاوہ ہوگا، یہ نہیں کہ اس کے حصے میں کاؤنٹ کر کے کہا جائے کہ اتنا تو تمہیں پہلے دے دیا، اب تھوڑا سا اتنا اور لے لو، یہ نہیں، وہ تو اس کا جو ہے وہ مہر ہے وہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو اس کا حصہ بنے گا وہ حصہ الگ سے اسے دیا جائے گا۔
صحیح،
لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر نے مہر نہیں دیا تو اب اس صورت کے اندر کیا کریں، کس کو دیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔
صحیح،
تو بیوی کا جو مہر ہے شوہر کے اوپر لازم تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مہر بیوی کے ورثہ میں تقسیم ہوگا،
صحیح،
شوہر کے پاس جو ہے وہ خالی نہیں ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بیوی کا تو انتقال ہو گیا، اور عموماً بیوی کے انتقال کے بعد کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا،
صحیح،
تو مگر شوہر کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ادائیگی کرے، کن کو کرے؟ ورثہ کو کرے، اچھا اب ان کے ورثہ میں یہ خود بھی ہے،
صحیح،
تو اگر اولاد ہے بیوی کی تو اس صورت کے اندر اس کو چوتھائی حصہ اس کا بنے گا،
صحیح،
تو بقیہ جو تین حصے ہیں وہ ادا کرے گا، اگر بیوی کے والدین زندہ ہیں تو ان کو حصہ ملے گا، اولاد ہے تو انہیں حصہ ملے گا،
صحیح،
اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا، چونکہ حصہ جو ہے وہ بیوی کے کل مال کا آدھا حصہ شوہر کا ہوتا ہے، تو آدھا اس کے پاس چلے جائے گا لیکن بقیہ آدھا اسے بیوی کے والدین کو، یا اگر وہ نہ ہو تو اس کے جو دیگر ورثہ بہن بھائی بنیں گے انہیں دینا ہوگا، اور یہ دینا لازمی ہوگا، اب اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ معاف کیا تو اس میں یہ ہے کہ اولاً دے دیں،
صحیح ہے،
انہیں جو ہے وہ ان کا حصہ، پھر اس کے بعد اگر وہ بخوشی واپس کرنا چاہیں تو ان کی مرضی۔
بیوی کی اولاد سے کیا مراد ہے؟ اسی کی تو اولاد ہوگی۔
ہاں، بیوی کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اگر بیوی پہلے کسی اور شوہر کی جو ہے وہ بیوی تھی،
صحیح،
اور اس سے طلاق کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اس سے نکاح ہوا ہے،
صحیح،
اب دو اولادیں تو اس سے ہیں، دو اولادیں پچھلے والے سے تھیں،
صحیح،
تو بیوی کا جو ترکہ ہوگا وہ چاروں میں تقسیم ہوگا،
اللہ اکبر،
جو دو پہلے شوہر سے ہیں، جو دو اس سے ہیں،
صحیح،
تو یہاں پر مراد بیوی کی اولاد، وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب جو ہماری اولاد ہیں، ہماری اولادوں میں صرف دو ہی آ جائیں گی،
صحیح،
جو پہلے والے سے شوہر سے بیوی کی اولادیں تھیں، تو چونکہ ماں کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو ماں کے تو وہ بیٹے ہیں نا،
صحیح ہے،
اس ستیلے باپ کے بیٹے نہیں ہیں،
صحیح،
یا بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن اس ماں کے تو بیٹے بیٹی ہیں، ان کا ماں سے رشتہ قائم ہے، تو ان کو وہاں سے جو ہے وہ حصہ لازمی طور پہ ملے گا۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، اور یعنی مہر کے حوالے سے کتنا اہم مدبی پھول ہمیں یہ ملا، سیکھنے کو ملا، کہ جیسے میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ اولاد تو ظاہر اسی کی ہے، لیکن جواب میں ہمیں پتہ چلا کہ اگر مرنے والی جو بیوی تھی اس کی یہ دوسری شادی تھی، تو یعنی پہلے شوہر سے جو اولاد تھی تو یہ مال اس کو بھی ملے گا، تو اس سے ہم اسلام کا، اپنی شریعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کسی کا بھی حق اس کے اندر ضائع نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور شریعت نے جو ہمیں احکام عطا کیے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ مال تقسیم کرنے کی صورت ہو، تو انشاءاللہ عزوجل امن کا ایک گہوارہ قائم ہوگا، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، کالز دے دیجئے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے کالرز کو بھی شامل کرتے۔
محمد عمران حسین باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، سوال یہ کہ میرے والد صاحب کے 8 بچے تھے، جن میں سے چچا جو تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، والد صاحب سے چچا نے ایک بچہ لے لیا، اور 3 سال کے بعد جو ہے نا ان کے گھر پہ بھی ولادت ہو گئی، اور پھر والد صاحب چچا نے جو ہے نا جو بھائی لیا تھا اس کی، اب وہ جوان ہو گیا، شادی بھی کر دی ہے، اور اب معاملات جو ہے نا وہ وراثت کے وہ ہو گئے ہیں کہ چچا کی وراثت کا وہ حقدار ہے یا نہیں، یا ہمارے ہی والد صاحب کی وراثت میں وہ حقدار ہے، برائے کرم اس کا سوال ہے نہایت سنبھالے، جبکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہو گئی اور چچا ہی کی جو بچوں کی امی ہیں ان کے یہاں سے، ان کے خاندان سے انہوں نے رشتہ بھی کر دیا۔
انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔
سوال یہ، اکثر اسلام بھائی 10 لاکھ کا جہیز دیتے ہیں لیکن وراثت میں سے بیٹی کو کچھ نہیں دیتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟
انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔
میرا نام محمد فرید نورانی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو جائیداد ہوتی ہے اس میں بیٹیوں کا اور بیٹوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عمران بھائی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اس وقت ان کے 8 بچے تھے اور چچا تھے، لیکن ان کی شاید اولاد وغیرہ نہیں تھی، پھر بعد میں یہ سلسلہ ہوا، کیا فرمائیں گے؟
لے پالک جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے کہ جناب کسی اور کا جو ہے وہ بچہ پالنے کے لیے لے لیا، تو لے پالک بچہ حقیقتاً جو ہے وہ اپنے والدین کی ہی اولاد ہے، اور سارے حقوق والدین والے جو ہیں وہ اس پر اپنے حقیقی والدین کے لازم ہیں، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے، اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں اولاد پر والدین کے اعتبار سے، وہ سب کے سب حقیقی والدین کے اس کے اوپر لازم ہیں۔ جو والدین اس کو پال رہے ہیں، جو افراد اسے پال رہے ہیں، تو ان کے بھی اپنے حقوق ہیں کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی، سارے معاملات کر رہے ہیں، پھر عموماً رشتہ دار ہوتے ہیں تو رشتہ داری کے بھی جو ہے حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بجائے یہ سمجھنا کہ صرف انہی کے حقوق ہیں اور ان کے مقابلے میں حقیقی والدین سے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنا رشتہ منقطع سمجھنا، یہ بالکل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً وہ اپنے حقیقی والدین کی ہی اولاد ہے، انہی کے حقوق لازم ہیں اور انہی کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا، کیونکہ بیٹا ہونے کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو بیٹا آپ کا بنا دیا تو اب یہ رشتے کو ختم نہیں کیا جا سکتا،
صحیح.
جس طرح بیوی کو بندہ طلاق دے کے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ انتقال کے بعد بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ جب قائم ہو جائے تو پھر وہ ختم نہیں ہو سکتا. صرف ایک صورت میں ختم ہوتا ہے، وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ بیٹا یا والدین میں سے کوئی مرتد ہو جائے.
استغفر اللہ.
لیکن جب تک مسلمان ہیں یہ رشتہ قائم و دائم ہے، کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا. تو اب جس نے جو ہے وہ لے پالک لیا، گود لیا کسی کو، تو عموماً اس کے مال سے تو وارث بنایا جاتا ہے، لیکن حقیقی والدین کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. حقیقی والدین کی جو ہے وراثت سے وہ حقدار ہوگا، اور جنہوں نے گود لیا ہے ان کی وراثت سے اس کا کوئی حصہ نہیں. اگر بطور وراثت اسے حصہ دیا جائے گا تو دیگر وارثوں کے حصے میں گویا کمی کر کے دیا جا رہا ہے، جو کہ جائز ہرگز نہیں ہے. ہاں اگر پالنے والوں نے کوئی وصیت کر دی اس کے لیے، یا اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی چیز اسے دے دی، گفٹ کر دی، ہبا کر دی اور قبضہ بھی دلا دیا، تو وہ اس کی زندگی میں اس چیز کا مالک ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، یا جو ہے وہ انہوں نے زندگی میں مالک نہیں بنایا، تو اب ان کی وراثت میں سے تو اسے حصہ بطور لے پالک نہیں ملے گا، کہ یہ شرعی اعتبار سے کوئی وارث نہیں بنتا. یہی معاملہ جو ہے وہ وراثت میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی نکاح کے معاملات میں دیکھ لیں کہ لے پالک خاص طور پہ لڑکی، تو اب اس کی شادی اور دیگر معاملات کے اندر حقیقی والدین کا حق سب سے زیادہ ہے.
صحیح ہے.
ان سے پوچھنا، ان کی رائے کے مطابق عمل کرنا، اسی طرح اولاد کے اوپر جو اپنے معاملات کے اندر والدین سے پوچھنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے.
صحیح.
ایک کا جائز کام کا حکم جو ہے حقیقی والدین دیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے برعکس حکم دیں جو ہے وہ گود لینے والدین، تو اس کے اوپر حقیقی والدین کی اطاعت لازم ہے.
صحیح.
تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ گیپ پایا جاتا ہے، کہ لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھتے، اور جب وہ ابتداء نہیں، یعنی بہت سو کو تو معلوم نہیں ہوتا، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے حقیقی والدین کوئی ہیں، وہ انہی کو سمجھ رہا ہے، تو اس صورت میں تو وہ گناہگار نہیں ہے.
صحیح.
لیکن جس کو معلوم ہے تو اس کے اوپر لازم ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گود لیا دیا جاتا ہے تو محبت کے اندر دینے والے بھی دے دیتے ہیں.
صحیح.
لینے والے بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر چند اسلامی اقدار اور چند اسلامی اصول ہیں جن کو فالو کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے.
یعنی اس کے بھی باقاعدہ احکام ہیں.
جی بالکل. کہ جب آپ لے رہے ہیں، بس یہ کہ بس لے لیا ختم، پھر بعد میں جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
پھر نکاح کے ٹائم پہ یاد آتا ہے کہ مفتی صاحب اس میں نام کس کا لگے گا.
صحیح.
تو پورے زندگی جو آپ نام لگاتے ہیں اس کا بھی تو پوچھیں.
صحیح.
کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف
منسوب
کرنا، اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ تو حرام ہے.
صحیح.
تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے گود لیا ہوا ہے، جب بھی اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کریں گے.
صحیح.
ڈاکومنٹیشن میں، تمام چیزوں کے اندر، کاغذات کے اندر، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں جہاں بھی، این آئی سی میں، سب جگہ پر اس کے حقیقی والد ہی جو ہے وہ بطور ولدیت شو کرنا یہ لازم ہے.
صحیح.
بطور سرپرست آپ جو ہے وہ والد کے بعد لکھوانے کے بعد بریکٹ میں بطور سرپرست لکھوا دیں کہ فلاں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے.
ٹھیک.
لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ حقیقی والد کو مائنس کر کے جو ہے وہ گود لینے والے کو ہی اس کا والد قرار دینا، یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس معاملے میں خاص جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے.
10 لاکھ کا جہیز دیا بیٹی کو، اب جہیز 10 لاکھ کا دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وراثت میں وہ نہیں دے رہے، اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی اتنا ہم نے آپ کی شادی میں خرچ کیا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
کہ والدین جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو بھی دیتے ہیں، ہر ایک پر ہر اعتبار سے خرچ کرتے ہیں.
صحیح.
بیٹیوں کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹوں کی بھی شادی پہ خرچ کرتے ہیں.
صحیح.
پھر بیٹیوں کی اگر شادی پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، انہیں کاروبار جو ہے وہ کروا کر دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے تو فرق ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
کہ جب آپ اپنی اولاد سے حسن سلوک کی ایک ہی تمنا کرتے ہیں تو ان کو دیں بھی پھر ایک ہی برابری کے طور پر.
صحیح.
پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں کہ کس چیز کو دے رہے ہیں، بیٹی کو دے رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹی کو نہیں دیا جا رہا ہوتا، سامنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے دیا جا رہا ہوتا. تو رسم و رواج اور دیگر نام پر آپ وہ چیز دے رہے ہیں، بیٹی کو نہیں. یعنی اگر وہ منع کر دیں یا آپ کو پتا ہو کہ ان کے اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو شاید آپ لاکھ کبھی نہ دیں.
صحیح.
تو وہاں پر بھی آپ بیٹی کو نہیں دے رہے، وہاں تو آپ جو ہے وہ ایک معاشرے کو، ایک برادری کو، ان ساری چیزوں کو، رسم و رواج کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں.
صحیح.
تو اگر وہ دے بھی رہے ہیں، آپ کسی بھی وجہ سے دے رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ. اس کے مقابلے میں اگر اس کا حصہ 50,000 بھی بنتا ہے نا، اگر آپ وہ دیں گے تو وہ بیٹی کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے.
صحیح.
تو اس میں وہ خوشی بھی ہوگی، اور آپ جو شرعی احکامات ہیں، شرعی حدودات ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا کرنے والے بھی بن جائیں گے. تو بیٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جہیز میں اتنا دوں گا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں یہاں پر مائنس کروں گا، تو بیٹی کو جہیز کم دیں، کہ جہیز زیادہ دینا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے. کم جہیز دیں گے تو آپ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی.
صحیح.
لیکن اگر آپ جو ہے وصیت کر جاتے ہیں بیٹوں کو، یا بعد میں بہن بھائی بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادی کر رہے ہیں اور وہ اس طور پہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کم دیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے یا تو آپ اگر تو والد کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کر کے جائیں، خاص طور پر جب معاشرہ ایسا ہے، پتہ ہے کہ بیٹوں نے نہیں دینا، کہ بھائی اس کا جو بھی حق بنے وہ آپ نے دینا ہے، اس چیز کو اس میں شمار نہیں کر.
صحیح.
تو ان کی تربیت بھی جو ہے وہ ہم کر کے جائیں. اور اگر بھائی کر رہے ہیں انتقال کے بعد، والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادی کرتے ہیں، تو اب وہ خرچہ سب کچھ کر دیا، اب جب دی اینڈ جو ہے وہ بعد میں حصے کی آتی ہے، تو میں نے تمہاری شادی تو کروا دی تھی.
صحیح.
تو اس میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو واقعی حصے میں کاؤنٹ کرنا ہے، تو آپ اولاً بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی بہن سے اس کے اوپر گفتگو پوری کر لیں.
صحیح.
کہ بھائی شادی کے یہ اخراجات ہیں، تمہاری اجازت سے تمہارے کہنے پر جو چیز تم کہو گی وہ چیز جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور وہ سب کا سب تمہارے حصے سے کٹے گا.
صحیح ہے.
وہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بصراحت راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر وہ اس کے حصے سے مائنس ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا کچھ نہیں ہوا، اپنے طور پہ جو ہے وہ خرچ کرتے رہے اور آخر میں کہا ہم نے اتنا کچھ دے دیا تھا، تو اس صورت کے اندر اس کی وجہ سے وراثت میں سے اسے محروم کر دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا.
صحیح. جائیداد کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ کس طرح ہوگا، اس حوالے سے ارشاد ہوگا؟
جائیداد میں بیٹے اور بیٹیوں کے حصے کے اندر جو ہے وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے دو حصے ہیں اور لڑکی کے لیے ایک حصہ. یہ جو ہے وہ بیٹے اور بیٹی کے اس میں ہے، کہ بیٹے کا جو ہے وہ دو حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا
ایک حصہ
ہوتا ہے. اب صرف انہی کا حصہ نہیں ہوتا، والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے.
صحیح.
پھر جو ہے وہ ماں کا بھی حصہ ہے، باپ کا الگ حصہ ہے، بیوہ کا حصہ ہے، تو ان حصے داروں کو بھی دینا ہے. تو اولاً ان حصے داروں کو دیا جاتا ہے، ماں کو دیا جاتا ہے، باپ کو دیا جاتا ہے اگر موجود ہیں تو، بوقت انتقال اگر وہ زندہ تھے. بیویاں ہیں تو بیویوں کو دیا جائے گا. ان سب کو دینے کے بعد جو مال بچے گا،
صحیح،
اس کی تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ ہر بیٹے کو دو حصے پہنچے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ.
صحیح. اچھا، جائیداد سے مراد شاید ان کی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ یہ غیر منقول ہے جس کو تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہوگا، تو اس کی قیمت نکالیں گے.
ہاں، اس کی یا تو یہ کہ رضامندی کے طور پہ اس کو بیچ دیا جائے.
صحیح.
یا جو ہے وہ بیچ نہیں رہے، اب وہ ہوتا ہے کہ خاندانی مکان ہے، بیچنا نہیں ہے.
صحیح.
بیچنا نہیں ہے اور دوسروں کو حصہ بھی نہیں دینا.
صحیح.
تو جس کو نہیں بیچنا تو وہ ایسا کرے کہ وہ اس کو خود خرید لے.
صحیح.
اور اپنے حصے کے علاوہ جتنے دیگر کے حصے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ادا کر دے، اور اس میں قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کی ویلیو لگوائی جائے گی کہ اس جگہ کی ویلیو کتنی.
صحیح.
ہے. اور ویلیو میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی والد صاحب کا انتقال 10 سال پہلے ہوا، 10 سال پہلے اس کی ویلیو کیا تھی. 10 سال پہلے کی ویلیو نہیں دیکھی جائے گی، جب آپ تقسیم کر رہے ہیں اس وقت کی ویلیو دیکھیں.
صحیح.
اس وقت اگر ویلیو کم ہو گئی تو کم ہوگا، اس وقت اگر ویلیو بڑھ گئی تو بڑی ہوئی ویلیو کے اعتبار سے وراثت تقسیم کی جائے.
ٹھیک. یقیناً جو سوالات کیے گئے بڑے پیارے، اس کے ہمیں جواب ملے. آگے ہم اپنے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مال ترکہ ہے، اب بیوی کا انتقال ہو گیا، جس طرح بھی ہم نے قرض کی بات کی، مہر کی بات کی، تو کیا اس کے مال سے جو مال ترکہ تھا اس کے کفن دفن میں مطلب وہ خرچ کیا جائے گا، یا کوئی الگ صورت بنے گی اس کی؟
بیوی کا کفن دفن جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے بوقت انتقال. جو ہے وہ اگر وہ شوہر کے نکاح میں تھی تو اس صورت میں اس کا کفن دفن شوہر کے ذمے،
صحیح،
تو اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کے مال میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے کفن کے جو بھی اخراجات ہیں وہ شوہر جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو کفن دفن کا خرچہ کہا، یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ اسی سے کیا جائے، اگر کوئی اپنی طرف سے کر دیتا ہے، اور عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر کوئی دوسرا کر دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں لوں گا بھی یہ،
صحیح ہے،
تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ میت کے اس میں سے نہیں کیا جائے گا،
صحیح ہے،
لیکن جہاں پر جو ہے وہ کسی نے کیا اور اس طور پر کہ بھائی میں بات لے سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ سنت کے مطابق جتنا کفن پہ خرچہ ہوگا اور جتنا قبر اور دفن پر خرچہ ہوگا صرف وہی لے سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ساتھی یہ بھی ارشاد فرمائے، جیسے بھی ہم بیٹوں کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، بیٹیوں کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، اگر پوتا بھی موجود ہے تو کیا بیٹے کو بھی ملے گا، پوتے کو بھی ملے گا، کیا ہوگا اس حوالے سے؟ ارشاد فرمائے
پوتے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے پوتا مکمل طور پہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا،
صحیح،
ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اگر دادا کی اولادیں دادا کی زندگی میں انتقال کر گئیں، بیٹے انتقال کر گئے، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ پوتا وارث ہوگا،
صحیح،
اس کو حصہ ملے گا۔ لیکن اگر دادا کی زندگی میں کسی ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا یعنی پوتا موجود ہے اور دادا کے دیگر بیٹے بھی موجود ہیں، حیات ہیں، تو اب اس صورت کے اندر شرعی اعتبار سے چونکہ وراثت کے قانون کی بنیاد رشتہ داری پر اور پھر قریبی رشتہ داری پر ہے،
صحیح،
تو اب اس اعتبار سے جو دادا سے رشتہ ہے، ایک بیٹے کا رشتہ ایک پوتے کا،
صحیح،
تو قریبی رشتہ بیٹے کا ہے،
بیٹے کا،
کہ بیٹے کے بعد جو ہے وہ پوتا ہے، تو اس صورت میں قریبی رشتہ دار جو ہے بطور وارث جو ہے وہ حصہ پائے گا،
صحیح،
بطور وارث پوتا حصہ نہیں پائے گا،
صحیح،
بیٹے کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ پوتے کو وراثت میں حصہ دار قرار دینا، وارث قرار دینا، یہ کفار کا طریقہ ہے، اسلام جو ہے وہ اس چیز سے منع کرتا ہے،
صحیح،
لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پوتے کو بالکل ہی جو ہے وہ محروم کر دیا جائے۔ پوتے کو جو ہے وہ چند صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دادا کو جب پتہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میرا یہ پوتا موجود ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، دیگر بیٹے بھی موجود ہیں،
صحیح،
تو اب دادا اپنی تہائی مال کے اندر کی وصیت کر جائے اپنے پوتوں کے لیے،
صحیح،
تو اب یہ وصیت کرے گا تو اس سے جو ہے وہ پوتے کو فائدہ پہنچے گا، پوتیوں کو فائدہ پہنچے گا،
صحیح،
اور اگر دادا نے وصیت نہیں کی تو پھر اس صورت کے اندر جو چچا اور پھپھیاں ہیں جو کہ وارث بن رہے ہیں،
صحیح،
ان کو چاہیے اور ان کے لیے مستحب ہے یہ عمل کہ وہ وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے وہ اپنے بھتیجے یا بھتیجیوں کو دیں،
صحیح،
جبکہ وہ سب کے سب ورثہ بالغ ہوں،
صحیح،
جتنے بھی چچا اور پھپھیاں ہیں یا جو ہے وہ دادی ہیں تو وہ بالغ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے رضامندی سے، خوشی سے، وہ اپنے مال میں سے کچھ کچھ حصہ جو ہے وہ سب پوتے اور پوتیوں کو جو اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو دیں، تو یہ مستحب ہے۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تقسیم کے وقت جو ہے وہ رشتہ دار قریبی آ جائیں اور یتیم غریب لوگ آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کہو،
صحیح،
تو یہاں پر دو حکم ہیں کہ ان کو دو بھی اور ان سے اچھی بات بھی کہی جائے،
صحیح،
ان کو دھتکارا نہ جائے،
تو احسان جتا کے،
مطلب احسان نہ جتایا جائے، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا، اس کے اپنے مالی معاملات ہیں،
صحیح،
تو بھی کم از کم ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ انداز وہ اختیار کیا جائے کہ منع کرنے میں بھی برا نہ لگے،
برا لگے،
ان کو تکلیف نہ ہو، وہ آپ کے ہی اپنے بھائی کی جو وہ اولاد ہیں،
صحیح،
ان کی خبر گیری آپ نہیں کریں گے تو کون
کرے گا؟
اور پھر یہ کہ اگر وہ جو ہے پوتے یا پوتیاں نفقے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر پوتے اور پوتیاں یعنی بھتیجیوں کا کوئی وارث جو ہے وہ والد انتقال کر گئے اور مال نہیں ہے، تو اب ان بچوں کا نفقہ بھی جو ہے وہ دادا پر، اگر دادا حیات ہیں ان پر لازم ہوتا ہے، ورنہ چچا پر لازم ہوتا ہے،
صحیح،
تو شرعی اعتبار سے مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پوتے کو تو یہ بیچارے کو، غریب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں تمام احکامات بیان کیے گئے،
صحیح،
اگر جو ہے وہ حصے دار بنتا بھی یا نہیں بھی وہ بنا، تو بھی اگر وہ مجبور ہے، اس کی حاجات اصلیہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کا نان نفقہ تو جب تک وہ جو ہے وہ نابالغ ہے یتیم ہے اس وقت تک اس کے چچا پر لازم
صحیح
کہ وہ اپنے مال میں سے دے، اگر دادا کا کوئی مال نہیں ہے جب بھی اسے اپنے مال سے دینا ہو
صحیح.
تو یہ احکامات ہیں، چونکہ ہم مکمل طور پر احکام دین سے جو ہے وہ لابلد ہوتے ہیں
صحیح.
ایک بات سنتے ہیں اس کے اوپر کسی اعتراض کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو سمجھ نہیں آ رہی، تو اولاً تو اس سے متعلق ہم علماء دین سے معلوم کریں کہ اس کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کیونکہ جب پس منظر معلوم ہوتا ہے، احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلامی احکام کے اندر کس قدر شاندار جو ہے وہ رعایتیں ہیں اور حقوق کی کس قدر جو ہے بجاوری.
صحیح.
تو ہمیں ان تمام جو بھی احکام شریعت ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مستحب والا حکم بیان کیا گیا اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اس مستحب کے حکم کے اندر صدقے کا بھی ثواب ہے، حسن سلوک اور صلہ رحمی کا بھی ثواب.
صحیح.
تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مستحب بات پر عمل کریں. جی، کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
عمر عباس عطاری، ضلع جہلم سے عرض کر رہا ہوں. حضور، سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو عام طور پر وراثت میں سے حصہ نہیں لیا جاتا، اور بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، اس صورت میں ان کو نہ دینا اور ان کا خود بھی کہہ دینا کہ ہمیں نہیں لینا بھائیوں سے، تو یہ کیسا ہے؟ کیا شرعی طور پہ ایسا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال.
میرا نام شاہ نواز ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں تفصیلات جاننی ہے. جیسا ایسا سمجھو کہ 30 لاکھ کی جائیداد ہم نے فروخت کی ہے، اور اس میں ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں 1 ماں ہیں، ان میں تقسیم کرنی ہے، تو بھائیوں کا کتنا حصہ بنے گا، بہنوں کا کتنا بنے گا اور ماں کا کتنا بنے گا؟ اس سلسلے میں ہمیں جو ہے آپ آگاہ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
اگر اولاد والدین کی زندگی میں وفات پا جائے تو کیا والد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس اپنے دادا کی پراپرٹی سے حصہ لے سکتی ہے؟ میرے اس مسئلے کو حل کریں، ہم بڑے اس سلسلے میں فکر مند.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
راول پنڈی سے محمد نواز بول رہا ہوں. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بیچا تھا، ایک بندے کے آگے سودا کیا تھا، تو اس نے 2000 کا مجھے بیانہ دیا ہے، 6000 کا میں نے بیچا تھا، تو بعد میں وہ مجھے باقی پیسے نہیں دے سکا تو نہ فریج اٹھا سکا. میں نے اس کو آپ بیانہ رکھ لیا، میں نے کہا یہ بیانہ ہوتا ہے اس کی واپسی نہیں ہے، تو برائے مہربانی اس کا مذہبی کیا طریقہ ہے، واپس کر دوں یا رکھ لوں، اس کا مجھے بتا دیں مہربانی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بہت بیٹی ہی منع کر دیتی ہے مجھے حصہ نہیں لینا، تو بیٹی کو نہیں دیتے، اس پہ تو کافی کلام ہو گیا ہمارا.
بیٹی کو نہ دینا جو ہے وہ تو ظلم ہے اور جہالت ہے، دینا لازم ہے. اور یہ کہ بیٹیاں ہی منع کر دیتی ہیں یا یہ کہ اس طور پہ منع کر دیتی ہیں کہ مانگیں گی تو کون سا مل جائے گا، یا جو ہے وہ معافی کی طرف جو ہے وہ ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہیں. تو وراثت ایک ایسا حق ہے جو کہ معاف کرنے سے بھی معاف
نہیں
ہوتا، اس حق کو لینا ہی ضروری ہے. تو اگر تو کوئی واقعی خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ عورت معاف کر دیتی ہے اپنا حصہ، تو بھی اس کا معاف کرنے کا تو اعتبار نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے.
صحیح.
مال پر وہ قبضہ کر لے، اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں چاہے دے.
ٹھیک.
اور یہ ایک اتنا پیارا جو ہے وہ حل ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارے سامنے مشاہدات آئے وہ یہ آئے کہ بھائی پہلے تو بیٹی نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے حصہ نہیں لینا.
صحیح.
جب یہ کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ ان کو تقسیم کر کے ان کا حصہ ان کو دیں، جب اس کے ہاتھ میں آیا تو پھر اس نے نہیں دیا. یعنی اس نے اگر دینا بھی تھا تو اس نے مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، اپنے والدین کے حصال ثواب کے لیے دے دیا.
صحیح.
یا خود اپنے لیے رکھ لیا. تو یہ ہے کہ یعنی پہلے تو شرما حضوری کے اندر جو ہے وہ کیا میں کس سے بات کروں اور کون مجھے دے گا، لیکن آپ اس کو اپنا حق دیں، جب تک اپنے حق پر وہ قبضہ نہیں کرتی اس وقت تک، اگرچہ وہ 100 بار بھی کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا، وہ حصہ اس کا برقرار رہے گا.
صحیح.
لہذا اسے اس کا حق دے دیں جتنا بھی بنتا ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد. اب بخوشی اگر وہ آپ کو اس کا مالک کر دیتی ہے کہ بھئی آپ سب بھائیوں کا ہے، تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس صورت میں ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیوں کو چاہیے کہ فورس کر کے دیں.
صحیح.
کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ اس کو جو ہے جب بہن ہو کے وہ اتنا دل رکھ رہی ہے کہ وہ آپ کو دے رہی ہے، جو آپ کمانے والے ہیں، مرد ہیں، آپ کا ایک اپنا مقام ہے، مردوں کی ایک اپنی شان ہے.
صحیح.
تو وہ بہن ہو کے عورت ہو کر آپ کو دے رہی ہے، ایک کمزور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طاقتور کو دے رہی ہے, تو کیا آپ میں اتنا دل بڑا نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کو دے دیں؟ ایک پیسے کے خاطر آپ نے اپنے دل کو اتنا چھوٹا کر لیا, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم زبردستی جو ہے وہ عورتوں کے ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو لازمی طور پر ادا کریں. وہ اگر کہیں بھی کہ آپ لے لیں تو انہیں کہیں یہ آپ لیں, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ جہاں چاہیں خود خرچ کریں اپنے ہاتھ سے.
صحیح. تو بیٹیوں کو محروم نہ کیا جائے اور ان سے معافی کا کہلوایا بھی نہ جائے کہ آپ معاف کر دیں, یا اس طرح کا ماحول بنا لیں کہ وہ بیچاریاں خود ہی مطلب یہ کہ معافی کا اعلان کر دیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جن کا حق ان کو دیا جائے. جائیداد تقسیم کرنی ہے, پانچ بھائی ہیں, چار بہنیں, والدہ بھی ہیں, کیا کریں؟ کس طرح؟
یہاں پر یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں, باقی تو انہیں چاہیے کہ فتویٰ مکمل طور پہ دارالافتاء سے حاصل کریں. والدہ سے مراد ان کی جو ہے وہ اپنی والدہ ہوں گی, یعنی اگر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو یہ ان کی بیوہ ہوں گی.
صحیح.
تو اب یہ بھی دیکھا جائے کیا والد صاحب کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا بوقت انتقال.
صحیح.
یعنی دادا دادی کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ وہ جو ہے نا چبھتا ہے.
صحیح.
جب پوچھا جائے کہ بھائی دادا دادی جو ہے وہ آپ کے زندہ تھے یا نانا نانی زندہ تھے اس وقت, بھائی ان کا کیا تعلق ہمارے والد صاحب کی جائیداد سے؟ تو والد صاحب نے خود کمائی ہے اور خود بنائی ہے.
صحیح.
تو جس طریقے سے اولاد کا حق ہے, آپ کا کیا تعلق آپ کے والد صاحب کی جائیداد سے؟ والد صاحب نے بنائی ہے اور والد صاحب نے کمائی ہے. تو جس طرح اولاد کا حق ہے رشتے کی بنیاد پر, تو اولاد سے پہلے تو ان پر والدین کا حق ہے نا.
صحیح.
اور والدین کا رشتہ جو ہے وہ اولاد سے پہلے ہے.
صحیح.
تو اسی طرح ان کا بھی حصہ اس میں ہوتا ہے.
اللہ.
تو اگر کسی شخص کے انتقال کے وقت اس کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ بنے گا.
صحیح.
تو اگر تو والد یا والدہ موجود ہیں تو ان کا حصہ بھی دیا جائے.
صحیح.
اگر موجود نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آٹھواں حصہ مرنے والے کی بیوہ کو دیا جائے گا.
صحیح.
اور جو آٹھویں حصے کے بعد جو مال بچے گا اس کی تقسیم اس طرح کریں کہ ہر بیٹے کو دو حصے مل جائیں اور ہر بیٹی کو ایک حصہ مل جائے.
ٹھیک.
لیکن اس میں یہی ہے کہ چند باتیں جب گفتگو کی جاتی ہے وراثت کے فتوے سے متعلق تو نئی سامنے آتی ہیں کہ نہیں, یہ جگہ تھی تو کسی اور نام کی, دادا کی تھی یا چچا کی تھی یا والدہ کی جگہ تھی یا والدہ کے نام ہے, تو کئی صورتیں نکل کے آ جاتی ہیں سامنے. وراثت تقسیم وہ کسی اور کی کروانے آتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وراثت اس کی ہے ہی نہیں, وہ جائیداد اس کی ہے ہی نہیں, وہ جائیداد تو کسی اور کی ہے شرعی اعتبار سے.
صحیح.
تو اس لیے اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ تشریف لے آئیں یا جو ہے وہ دارالافتاء کے فون نمبر پہ رابطہ کر لیں اور وہاں مکمل تفصیل بیان کر کے پھر اس کا جواب جو ہے وہ آپ حتمی طور پر حاصل کریں.
ٹھیک. بیٹے کا انتقال ہو گیا, پوتا موجود ہے, تو اس صورت میں وراثت کا کیا ہوگا؟
پوتے کی وراثت سے متعلق تو جو ہے وہ ہم نے تفصیلی کلام کر لیا, البتہ یہ کہ پوتوں کا جو ہے وہ بطور وارث مانگنا بیٹوں کی موجودگی کے اندر کہ ہمارے والد کا حصہ دیا جائے, تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وارث وہ شخص ہوتا ہے جو کہ انتقال کے وقت زندہ ہو.
صحیح.
اپنے مورث کے انتقال کے وقت زندہ ہو. تو جس بیٹے کا یا جس بیٹی کا یا جس بھی شخص کا انتقال اپنے مورث کی زندگی سے پہلے ہو گیا وہ اس کا شرعی اعتبار سے وارث نہیں.
صحیح.
تو اس کا مطالبہ کرنا یا اس کے ورثہ کا جو ہے وہ بعد میں مطالبہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جو اشخاص بوقت انتقال جو ہے وہ زندہ ہیں صرف وہی وارث ہوں گے. ہاں, بوقت انتقال زندہ تھے اور بعد میں انتقال کر گئے.
صحیح.
وراثت کی تقسیم سے پہلے لیکن والد کے انتقال کے بعد انتقال کر گئے.
صحیح.
تو یہ تو وارث ہوں گے اور صحیح. ان کے جو ورثہ ہیں وہ تو مطالبہ کریں گے اور ان کا مطالبہ جائز ہے.
صحیح.
لیکن اگر والد کے انتقال سے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو اب حصہ نہیں
ملے گا. ٹھیک. ہمارے نواز بھائی تھے, ایڈوانس جو ہے وہ ضبط کر لیا انہوں نے, اس حوالے سے کیا؟
ایڈوانس ضبطگی جو ہے بیانہ کا جس کو کہا جاتا ہے, دیکھیں بیانہ دینا تو جائز ہے لیکن یہ کہ بیانہ اگر آپ نے چیز واپس نہیں کی تو بیانہ ضبط کر لیا جائے گا, یہ ناجائز ہے, اس کی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے, یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے. یہاں دو طرفہ ہیں اس چیز کی. ایک یہ کہ مسلمان نے جب کسی دوسرے مسلمان سے کوئی سودا کیا, کوئی عقد کیا, معاہدہ کیا, تو ایز اے مسلمان اس پر اس عقد کی پاسداری لازم ہے.
صحیح.
اس کو پورا کرنا لازم. پیسے نہیں بھی دیے ہوتے.
صحیح.
اور بات کر لی ہوتی کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں بیچی اور انہوں نے کہا میں نے اتنے میں خرید لی, اب یہ دونوں جدا ہو گئے.
صحیح.
تو بھی جو ہے وہ اس معاہدے کو پورا کرنا یہ لازم ہوتا.
صحیح.
تو کیونکہ مسلمان کا جو وعدہ ہے، جو معاہدہ ہے، جو زبان ہے، اسی کی بہت اہمیت ہے اور اعتبار ہے۔ تو اب چونکہ جب مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ یہ معاہدے کی پاسداریاں نہ رہیں، تو پھر بیچ میں چونکہ پیسہ لایا گیا کہ یار پیسے کی وجہ سے سامنے والے کو کسی طرح بانڈ کر لیا جائے،
صحیح۔
تو اب اس میں یہ ہے کہ اول تو جس شخص نے یہ کیا ہے وہ اس چیز کو نہیں دے رہا، کیا وجہ ہے؟ اگر تو بلا وجہ نہیں دے رہا تو وہ گناہگار ہوگا، اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ سودے کو پورا کرے،
صحیح،
اور جو بھی قیمت طے ہوئی ہے اس کی ادائیگی کرے،
صحیح۔
بلا وجہ شرعی اگر قیمت کی ادائیگی میں لیٹ کرے گا تو یہ ظلم ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ اور ایک یہ کہ واقعی اس کو کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ طے تو کیا تھا لیکن جو ہے وہ مالی اعتبار سے کسی کرائسس میں پھنس گیا، وہ دے ہی نہیں پا رہا،
صحیح،
تو یا تو یہ اسے مہلت دیں کہ مزید میں آپ کو مہلت دے دیتا ہوں 2 مہینے 3 مہینے، تو یہ مہلت دیں گے تو یہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر جو ہے وہ مہلت جو ہے وہ نہیں لینا چاہ رہا تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اس کو واپس لے لیں، میں جو ہے وہ اس کو نہیں استعمال کر سکتا یا میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا،
صحیح،
تو اس صورت کے اندر پھر ہمیں بھی سامنے والے مسلمان کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ اس کی قیمت جو بھی بیانے کے طور پر لی ہے وہ بھی اسے واپس کر دی جائے اور اپنی چیز جو ہے وہ وصول کر لی جائے۔ لیکن یہ سب چیزیں باہمی رضامندی کے ساتھ ہوں گی، باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ جو ہے وہ چیز دے دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ چیز لے لیں، تو اب اس کے بدلے میں ہم کہیں کہ چیز بھی ہماری ہمیں دے دیں اور بیانہ جو دیا ہے وہ بھی ضبط کر لیں، یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ظلم ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔
اس پر ہمارے نواز بھائی یعنی توبہ بھی کریں گے اور پیسے بھی؟
بیانہ چونکہ جب کی دیا لیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں ایک عرف ہے اور بعض تحریروں کے اندر یہ لکھا بھی آتا ہے کہ بھائی بیانہ ضبط ہو جائے گا اگر آپ نے یہ نہیں کیا۔ تو ایسے ہمارے تمام ناظرین جو اس طرح کے جو ہے وہ ایگریمنٹ بناتے ہیں، کر تو نہیں رہے بنا کے دے رہے، یا جو ہے وہ کر رہے ہیں یا اس کے سودے میں کسی طریقے سے شریک ہیں، تو دیکھیں ناجائز کام کرنا بھی ناجائز ہے اور اس میں تعاون کرنا بھی ناجائز۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن یہ کہتا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو،
صحیح۔
تو لہٰذا اس چیز کا جو ہے وہ خیال کریں اور ہرگز ہرگز نہ اس طرح کے سودوں کے اندر مددگار بنیں، نہ اس طرح کے سودے کریں، اور اگر کیے ہیں تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر کسی کا بیانہ پچھلے دنوں ضبط کیا تھا تو اس کو بھی وہ ضبطگی ختم کر کے اس کا وہ بیانہ اسے واپس کریں۔
ٹھیک ہے، حضور یہ ارشاد فرمائے جیسے ابھی بیوی کا بھی تذکرہ ہوا، وہ مہر کا حصہ اپنا مہر بھی پائے گی اور سارے معاملات، بیوی کا انتقال ہوا، اب اس کے والدین نے اس کو لاکھوں روپے کا جہیز دیا تھا، کافی مال تھا اس کا، اس جہیز کا کیا حکم ہے؟
جہیز کی مالک جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، یہ عرف ہے کہ جہیز جو دیا جاتا ہے وہ چونکہ لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو وہ اس کا مالک جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ہی بناتے ہیں،
صحیح۔
تو جہیز کی جتنی بھی چیزیں ہیں، برتن ہے، فرنیچر ہے یا اور گھر کے سامان ہیں، بیوی کے کپڑے ہیں، جتنا بھی جہیز کا سامان جو اس کو میکے سے ملا ہے اس تمام کی وہ مالک ہے، اسی طرح زیورات جو اسے جو ہے وہ اپنے میکے سے ملے ہیں،
صحیح،
ان تمام کی وہ خود مالک ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنا بھی مال ہے، فرنیچر ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، ان تمام میں ترکہ تقسیم ہوگا،
صحیح،
اس کے کپڑوں میں بھی ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی چپلوں میں بھی ہوگا، جتنے بھی سارا سامان ہے گھر کے برتنوں میں بھی ہوگا، جو برتن بعد میں شوہر نے گھر کے لیے جو ہے وہ لا کے رکھے یا اور دیگر سامان گھر کے لیے لا کے رکھا تو وہ جو ہے وہ ترکے میں شمار نہیں ہوا۔ لیکن شوہر نے بیوی کو جو ہے وہ گفٹ کے اندر انگوٹھی دے دی یا اور زیورات دے دی یا اور دیگر چیزیں اس نے بیوی کو مالک کر دیا تو وہ بھی اب بیوی کی جب ملک تھیں تو بیوی کی ملک کے اعتبار سے سب میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ اس ترکے کے اندر شوہر بھی حقدار ہوگا کہ یہ بھی اس کا وارث ہے، اور اگر بیوی کے والدین زندہ ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا، اولاد زندہ ہے تو ان کو بھی حصہ ملے گا،
صحیح۔
پھر یہ کہ اب یہ جو بیوی کا عموماً ترکہ ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کا ترکہ عموماً گھر ہوتا ہے، بک جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، کیش ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اب بیوی کا فرنیچر یا فرنیچر کا کیا کیا جائے، اس کی تقسیم کس طرح کی جائے، کیا کوئی ایک صوفہ لے لے اور کیا جو ہے وہ کوئی ایک بیڈ لے لے،
صحیح۔
تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ بلا کے جو اس کے ماہرین ہیں اس کی قیمت اس کی لگوا لیں کہ فی الحال اس کی قیمت کیا ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی شخص، جیسے عموماً جب شوہر ہے، بچے ہیں، تو اب وہ پورے گھر میں سارا سامان استعمال ہی ہوتا ہے،
صحیح ہے،
تو اب یہ ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ ادا کر دے سب ورثہ کو، بچے نابالغ ہیں تو नाबालिग बच्चों के पैसे अलग अलग रख दे कि भाई इनका इतना हिस्सा, इनका इतना हिस्सा, वो उनके संभाल के रख दे, जब बालिग होंगे तो उन्हें दे देंगे।
सही।
इसी तरह बीवी के वालदेन हैं उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाए, और फिर उसके बाद जो है वो शोहर अपने तौर पर, यानी फिर वो शोहर की मिल्क हो जाएगा कि जब शोहर उन तमाम हिस्सों की अदायगी कर देगा, गोया एक तरीके से ख़रीद लेगा उस तमाम फर्नीचर को, सामान को, तो अब शोहर मालिक हो गया, अब वो शोहर अपने तौर पर उसको इस्तेमाल करे, और ये कर भी लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर इस तरह नहीं करते, उसको उसी हालत पर रखते हैं, बच्चे नाबालिग होते हैं, सब का आना जाना लगा होता है, कभी कोई चीज़ टूट गई, कभी कोई चीज़ टूट गई, तो अब कौन जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि कहाँ तावान लाजिम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ पर जो है वो माल यतीम जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका एक बेहतर हल यही है कि शोहर जो है वो उसको ख़रीद ले, उसकी कीमत मार्केट के अतबार से लगवा के, और उसके वो पैसे जो है वो जो जो वरासा हैं वो दे दे, नाबालिग के पैसे जो है वो उनको संभाल कर रख दे, बाप है बतौर जो है वो वली इसी के ऊपर लाजिम है कि अपनी नाबालिग औलाद के जो है वो माल की हिफाजत करें, तो वो संभाल कर रखे, और बकिया जो है वो उस फर्नीचर वगैरह को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
बड़ी अजीब बात लग रही है, मतलब ये है कि बीवी
फर्नीचर
का
भी जो है वो तकसीम किया जाए और इसमें बड़ी जो है वो विरासत, बिल्कुल
भाई ये शरीयत है, ये इस्लाम है कि किस तरह, मतलब ये है कि जो बीवी है जो अपने साथ सामान लाई थी उसकी भी हमारा इस्लाम जो है हिफाजत फरमाता है। आखिर में कुछ कॉल को हम शामिल कर दें।
सर मैं शनिगा में बोल रहा हूँ, तो ये घर में दिमाग रखते हैं घर जवाई का भी कोई हिस्सा बनता है या नहीं?
जी इंशाल्लाह अर्ज करते हैं।
मैं अब्दुल वही बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि जो वालदा है वो अपने बेटे को जायदाद से आग कर सकती है।
जी हुजूर, घर के अंदर दामाद वगैरह रहते तो सबका हिस्सा होगा।
दामाद है या बहू है, इसके हिस्से के अतबार से भी जो है वो लोगों में वो होता है कि जनाब बहू का, खास तौर पर कि बहू का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। तो देखें, बहू का या दामाद का किसी का भी कोई शरई एतबार से बतौर वारिस जो है वो, कि वो बहू के तौर पे वारिस बने या दामाद दामाद के तौर पर वारिस बने, इस एतबार से तो हिस्सा नहीं है, इसकी तो जो है वो शरण इजाज़त नहीं है, और इस तरह हिस्सा देकर दीगर वरासा के हिस्सों में से अगर कमी की जाएगी तो गुनाहगार होंगे।
सही।
हाँ, अगर जो है वो बहू या दामाद के लिए मरने वाले ने वसीयत की,
सही,
कि भाई बेटे बेटी सबको तो दिया, जो है वो सुसर कहते हैं कि मेरी बहू के लिए मैं इतने की वसीयत करके आता हूँ, तो अब अगर वो वसीयत तिहाई के अंदर अंदर है,
सही है,
उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह दामाद के लिए हुक्म जो है,
सही।
हाँ, अब अगर ये है कि वो बहू और दामाद तो हैं लेकिन किसी एतबार से जो है वो भतीजे भी हैं,
रिश्ता बनता है,
रिश्ता उनका भतीजे का बनता है, और अब जिसका इंतकाल हुआ है उसके दीगर वरासा नहीं है और ये भतीजा ही वारिस बन रहा है, तो अब बतौर भतीजा तो उसको विरासत मिलेगी, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि बतौर दामाद ये वारिस बन रहा है, बल्कि वो उसका जो नस्बी जो है वो उसका रिश्ता है भतीजे वाला, उस एतबार से जो है वो उसका वो बनेगा, हिस्सा बनेगा, तो उस एतबार से जो हिस्सा बनेगा वो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन बतौर दामाद या बतौर बहू जो है वो इसका कोई हिस्सा नहीं होगा।
वालदा अपनी बेटों को या बेटी को आग कर सकती है?
वालिदा हो या जो है वो वालिद हो, कोई भी अपने बेटे बेटी को आग नहीं कर सकता, और इस पर हम तफसीली गुफ्तगू पहले कर चुके हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि वालिद ने भी आग नहीं किया, वालिदा ने भी आग नहीं किया, अब उमूमन जो मकान या जायदाद वगैरह होती है वालिद की।
सही।
अब दो सूरतें होती हैं कि बवक्ते ज़िंदगी के अंदर ही वालिद ने अपनी बीवी के नाम कर दिया।
सही।
तो अब यहाँ पर भी जब अक्सर जो सूरत हाल सामने आती है, पूछा जाता है कि नाम तो किया था, कब्ज़ा दिलाया था शरई एतबार से या नहीं, तो अमूमन कब्ज़ा नहीं होता।
सही।
शरई एतबार से जब आप ज़िंदगी में किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उस पर कब्ज़ा कराना ज़रूरी होता है। हिबा कहलाता है देना, गिफ्ट कहलाता है, तो मैंने आपको ये चीज़ हिबा की, तो अब ये कह तो दिया लेकिन ये हिबा ताम उस वक्त होगा जब मैं आपको उस पर कब्ज़ा दिला दूँ।
सही।
अब कब्ज़े की सूरतें कई होती हैं, जो उमूमन हमारे यहाँ पाई जाती है वो ये कि एक घर है, उसी के अंदर शोहर बीवी साथ रह रहे हैं, अब उसने बीवी के नाम जो है वो लिख दिया डॉक्यूमेंट के अंदर, नाम करा दिया, तो अब उसी में रहते रहे, कब्ज़ा कभी नहीं दिलाया।
सही।
इसमें कब्ज़े की ये सूरत होगी कि शोहर बाहर निकले,
सही,
अपना सामान बाहर निकाले और फिर कहे कि बीवी को कि ये घर मैंने तुम्हें दिया, और बीवी अब उसको अपनी कस्टडी में ले ले, चाबी ले ले, दीगर चीज़ें, या ये कि शोहर जो है वो बाहर निकले और जो उसका सामान उसके अंदर, अपने सामान के साथ बीवी को जो है वो हिबा कर दे, ये सामान और घर सब चीज़ें मैंने तुम्हें हिबा की, तो इस सूरत के अंदर जो है वो कब्ज़ा बन जाएगा। फिर बाज़ दीगर चीज़ों में कब्ज़े की मज़ीद सूरतें इसके अंदर ہوتی ہیں کہ ان کے مطابق قبضہ کرانا ضروری ہے. تو الغرض بغیر قبضہ کیے اگر دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا,
صحیح,
قبضہ نہیں دلایا, یا تو دینے والے کا انتقال ہو گیا یا لینے والے کا انتقال ہو گیا بغیر قبضے کے, تو اب وہ ہبہ جو کیا تھا وہ باطل ہو گیا.
صحیح.
اب وہ جس کی ملکیت تھا اسی کی ملکیت پہ دوبارہ وہ چیز لوٹ. تو اب یہ عموماً صورتیں ہوتی ہیں کہ قبضہ نہیں ہوا ہوا ہوتا لیکن قانونی اعتبار سے نام ہوا ہوا ہوتا.
صحیح.
تو اب ماں منع کر دیتی ہے کہ میں تمہیں حصہ نہیں دے رہی. تو یہاں پر تو ماں کو ہرگز اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو حصے سے منع کرے.
صحیح.
کیونکہ یہ حصہ دینے والی نہ دینے والی کوئی ہوتی نہیں, کیونکہ اب شریعت نے جب والد کی وراثت سے اسے حصہ دے دیا تو وہ تو حصے دار ہو گیا.
صحیح.
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تو نہیں ہوا, بعد انتقال جو ہے وہ بیٹا بیٹی سارے جو ہے وہ مل کر اولاً قانونی معاملات کے اندر پریشانی ہوتی ہے ٹرانسفرنگ وغیرہ میں, بھی والدہ کے نام کروا دیتے ہیں.
صحیح.
یا جو نیک بچے ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں تو والدہ بڑی ہیں, پہلے والد صاحب بڑے تھے, سب کچھ انہی کے نام کروا دیتے ہیں.
صحیح.
بعد میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں گی. اب جا کے آگے کسی موڑ پر جو ہے وہ والدہ یا بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ چپکلش ہو جاتی ہے, بعض بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں, بعض جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتی ہیں, اب یہ کہ ہم تمہیں حصہ نہیں دیں گے. تو یہ بھی جب انہوں نے آپ کے نام کروایا ہے تو آپ اس کی مالک نہیں ہیں. قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک ہوں لیکن شرعی اعتبار سے وہ باپ کا حصہ تھا, باپ کی جائیداد تھی جس میں تمام بیٹے بیٹیوں سب کا حق تھا. تو اس میں جتنا حصہ بیوہ کا تھا وہ اپنے اتنے ہی حصے کی مالک ہے, بقیہ کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک طریقے سے تقسیم کرنے کے اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اٹارنی جو ہے وہ ہوتی ہے.
صحیح ہے.
تو اس صورت میں بھی اگر ماں جو ہے وہ دیگر بیٹے یا بیٹیوں میں سے کسی کو بھی محروم کرتی ہے تو یہاں تو حصے دار کو اس کا حصہ نہیں دے رہی.
صحیح ہے.
تو یہاں تو آگ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. اور اگر اپنے ہی جائیداد ہو جب بھی آگ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں.
اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ ماشاءاللہ ہم نے اس میں کافی گفتگو کی, وراثت کے حوالے سے احکام سیکھے, کئی مسائل ہمارے سامنے آئے. اب یہ ساری باتیں ظاہر مزید اس پر کلام ہو سکتا ہے, تو اب یہ سیکھے کس طرح, کوئی ایسی تحریر, کوئی ایسا رسالہ, کوئی کتاب اگر آپ ہمیں دکھا دیں بتا دیں.
دیکھیں وراثت کا جو ہے وہ اہم ترین ٹاپک, اور ہم نے ابتدا میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ تعلم الفرائض وعلموہ الناس, کہ علم فرائض علم وراثت سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فإنها نصف العلم, آدھا علم جس علم کو قرار دیا گیا, سارے علوم ایک جگہ اور آدھا علم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک یہ علم ہے, تو اس کی برکت اور اس میں کس قدر جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں. اور پھر ہر گھر کے اعتبار سے الگ نئی صورتیں آتی ہیں, کاروبار کے والد صاحب کے کاروبار کی تقسیم کس طرح ہوگی, کرائے پہ چڑھی ہوئی جائیدادوں کا کرایہ کس اعتبار سے تقسیم ہوگا, اس میں وراثت کی کیا, کئی معاملات آ جاتے ہیں. بعد میں بیٹوں نے بھائیوں نے آلٹریشن کر دی مکان میں, کسی نے اپنا فلور بنا لیا, اپنے کمرے بنا لیے, اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں اول تو یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے جو ہے وہ رجوع کریں اپنا جو بھی خاص مسئلہ ہو اس سے متعلق معلومات کے لیے, اور جو خاص مسئلے کے علاوہ ایک ضروری تحریر کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے پوچھنا کیا ہے,
پوچھنا کیا ہے,
یا اگر گھر میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو ہمیں تھوڑا کھٹکے تو کہ ہاں یار یہ کوئی غلط بھی ہو رہا ہے.
صحیح.
جب ہی پوچھنے کی طرف جائیں گے نا, ورنہ کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں,
پتہ ہی نہیں ہے
تو سب صحیح ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مجلس افتاء کی جانب سے مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے.
صحیح.
تو یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, اور اس کتاب کو جو ہے وہ حاصل کر کے خود بھی مطالعہ کریں, خاص طور پہ اپنے گھر کے بڑوں کو جو ہے وہ آپ اس کتاب میں سے جو ہے وہ ان کو پڑھنے کے لیے مواد دیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے وراثت کے احکام سیکھے اس پر جو کلام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں, حق دار کو اس کا حق مل جائے, جس کا مال بن رہا ہے اس کو ہم اس کا مال دے دیں, دنیا میں دے دیں, یہ بہت اچھی بات ہوگی. شریعت اللہ عزوجل اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والی بات ہوگی. دنیا میں اگر اس کا مال ہم نے ضبط کر لیا, اس کو حق دار کو اس کا حق نہیں دیا, تو پھر یہی مال آخرت کے اندر ہمیں دینا پڑے گا, اور وہاں جو دینے کا انداز ہے وہ بارہا بیان بھی کیا گیا, سنا بھی گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کی پوچھ گچھ سے محفوظ فرمائے, بلا حساب ہمارا جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.